مدینے کا سفر ہے اور میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیته طیبین طاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سابقا نشست میں ہم نے چند اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا اور ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی جناب حارث بن نبہان تک. اب ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا اور اگلے مرحلے پہ ذکر ہے جناب حباب بن حارث سلمانی ازدی. آپ کا ذکر زیارت ناحیہ میں اس طریقے سے ہے السلام علی حباب بن حارث الازدی. آپ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. کربلا میں آپ شہید ہوئے. امام حسین پہ سے اپنے آپ کو آپ نے قربان کر دیا. قبیلہ حضرت سے آپ کا تعلق ہے اور خاندانی نام سلمانی ہے. اگلے مرحلے پہ جن کا نام ہے وہ ہیں جناب حباب بن عامر اور بعض جگہ بیان ہوا ہے حباب بن حارث بن کعب تیمی. بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک ہی ہیں اور بعض کا خیال ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں. یعنی پہلے کا نام ہے حباب بن حارث سلمانی اور وہ قبیلہ ازد سے ہیں اور دوسرے کا نام ہے حباب بن عامر بن کعب تیمی. آپ نے بھی جناب مسلم کی بیعت کی. اس کے بعد آپ مختلف حالات سے دوچار رہے. پوشیدہ رہے یا اپنے قبیلے میں تھے یا کوفے سے باہر تھے. بالآخر کہیں آپ ایسی جگہ پوشیدہ تھے کہ جناب مسلم کے پاس بھی نہیں پہنچ سکے. یہاں تک کہ آپ پھر امام سے ملے. راستے میں امام سے ملے. کس منظر پہ ملے اس کا ذکر بھی کہیں نہیں ہوا لیکن آپ امام تک پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد روز عاشور حملہ اولا میں آپ شہید ہوئے اور اپنے آپ کو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قربان کر دیا. حبشہ بن قیس نحمی کہ آپ کا نام بعض لوگوں نے بیان کیا ہے حبشی کہہ کے اور بعض جگہ آپ کا نام آیا ہے حبشہ. آپ کا شجرہ اس طریقے سے ہے کہ حبشہ بن قیس بن سلمہ بن طریف بن آبان حمدانی. آپ ایک جوان تھے اور کربلا میں آپ شہید ہوئے. امام حسین پہ سے اپنے آپ کو آپ نے قربان کیا اور ابد تک کے لیے زندہ ہو گئے. حبیب بن عبداللہ نحشلی یہ بھی شہدائے کربلا میں سے ایک ہیں اور اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ جن کا نام شروع ہوتا ہے ہے سے. حبیب بن عبداللہ نحشلی اور بعض جگہ ان کا نام آیا ہے شبیب بن عبداللہ. آپ بنی تمیم بنو تمیم میں سے ہیں اور کنیت آپ کی ہے ابو عمر نحشلی. جنگ جمل اور صفین اور نہروان میں آپ شریک تھے اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. ان کے طرفداروں میں سے تھے. اہل بیت علیہ السلام کے مددگاروں میں سے تھے. مولا علی کے ساتھ رہے. پھر امام حسن اور امام حسین کا بھی ساتھ دیا. تابعین میں سے آپ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے ایسے کہ جو بعد رسول اللہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہے. مدینہ میں آپ آباد تھے اور مدینہ سے جب آپ امام حسین علیہ السلام نکلے تو آپ بھی امام حسین کے ساتھ تھے. کربلا بھی آپ ساتھ گئے اور اس کے بعد جب کربلا سے آپ مکے بھی آپ ساتھ گئے. پھر جب امام حسین مکے سے نکلے تو آپ کربلا تک امام حسین کے ساتھ تھے. ابن نما نے نقل کیا ہے مہران سے کہ وہ کہتا ہے کہ روز عاشور میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے جس طریقے سے شیر حملے کرتا ہے اور بھیڑیں اس سے ڈر ڈر کے بھاگتی ہیں. بالکل ایسے ہی ایک شخص حملے کر رہا تھا اور ایسے بڑبڑ کے حملے کر رہا تھا اور اس کو دیکھ کر فوجیں عمر سعد کی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں. میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے تو جواب ملا کہ یہ ابو عمر نہشلی ہیں. یہ ابو عمر وہی ہیں کہ جن کا ذکر ہوا کہ ان کی کنیت ابو عمر تھی اور نام تھا ان کا حبیب بن عبداللہ اور بعض جگہ بیان ہوا ہے شبیب بن عبداللہ, لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے حبیب بن عبداللہ نہشلی. عامر بن محشل نے کہ جو قبیلہ بنی لاس سے تھا اور قبیلہ ثعلبیہ سے یہ شاخ ہے, اس نے انہیں قتل کیا. سابقہ دور میں جو بھی بربر کے حملے کرتا تھا, اور آج بھی یہ کیفیت ہے کہ فوج کے کمانڈر کی جانب سے اور بعض دوسرے لوگوں کی جانب سے بعض شجاعوں کو للکارا جاتا تھا کہ جاؤ مقابلہ کرو, یہ بربر کے حملے کر رہا ہے, تم دیکھ رہے ہو, اگر تم میں دم ہے تو مقابلہ کرو. تو کچھ لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوتے تھے, کچھ مقابلے سے فرار کرتے تھے. یہ وہی کیفیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مولا علی علیہ السلام جاتے تھے اور مبارز طلب کرتے تھے تو عام طور پہ لوگ آنا گوارا نہیں کرتے تھے, ڈر تھا, خوف تھا, اور جو آتا تھا تو صرف وہ آتا تھا کہ جو اپنے قبیلے کا بڑا اور اپنی قوم کے درمیان شجاع مشہور تھا. یہی وہ کیفیت ہے کہ جو کربلا میں بھی نظر آتی ہے کہ جب امام حسین کے اصحاب میں سے کوئی بڑبڑ کے حملے کرتا ہے تو اس جانب کی فوج سے یہی آوازیں آتی ہیں کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے, اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا تھا کسی ایک خاص شخص سے اس کے دوست کہتے تھے, اب یہ اس کو بیدار کرنے کے لیے ہے یا اسے چڑھانے کے لیے کہتے تھے کہ جاؤ تم بڑے بہادر ہو مقابلہ کرو, یا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بہادر کہتا تھا تو اس کو ایک طرح سے چھیڑنے کے عنوان سے کہتے تھے جاؤ تم بڑے بہادر ہو اس کا مقابلہ کرو. اب اگر کوئی مقابلے پہ جاتا تھا تو بعد میں وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں میں بہادر تھا مقابلے پہ گیا, اور اگر کوئی مقابلے پہ نہ جائے تو وہ دوست احباب اس کا مزاح بناتے تھے کہ فلانی جنگ میں جب فلانے نے مبارز مانگا یا تمہارے کمانڈر نے کہا کون جا سکتا ہے, ہم نے تو اقرار کر لیا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن تم نے اقرار کیا تھا کہ تم بڑے بہادر ہو لیکن تم بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکے, بس یہ جو تم شجاعت کی باتیں کرتے ہو کیسی شجاعت ہے. لہذا عامر بن مشل نے کہ جو بنی لات کا تھا اس نے ان پر حملہ کیا, اور عام طور پر یہ حملے جو امام حسین کے چاہنے والوں پہ ہوئے کچھ اس صورت میں ہوئے, یا تو تیر باران ہوتی تھی, تیر باران کے معنی یہ ہے کہ اتنے تیر چلتے تھے جیسے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, یا چھپ کے پہلے نیزے سے حملہ کیا جاتا تھا اور جب وہ نہ سنبھل پائیں تو اس وقت قریب آ کر پھر تلواروں سے اور تبر سے اور مختلف چیزوں سے حملہ کیا جاتا تھا, اور عام طور پہ یہی تھا کہ پہلے نیزے سے بالکل بے حال کر دیا, پھر ان کی ضرورت ہوتی تھی کہ جائیں امام حسین کے اصحاب کے اوپر حملہ کریں تلواروں سے, اور پھر دوبارہ حملے کرتے تھے نیزوں سے. زیارت رجبیہ اور زیارت نہیہ میں دونوں میں آپ کا ذکر ہے. السلام علی حبیب بن عبداللہ نہشلی. جناب حبیب ابن مظاہر اسدی. جناب حبیب ابن مظاہر اسدی امام حسین علیہ السلام سے سن میں کچھ بڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے. منتخب تریحی میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے گلے لگایا, اسے پیار کیا. واقعہ کل یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے. آپ نے تمام بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے قریب بلایا اور پھر اسے اپنے زانو پہ بٹھایا. اگر واقعے کو دیکھیں تو احساس ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گلی سے گزر رہے ہیں, چند بچے کھیل رہے ہیں, ان بچوں میں سے ایک بچہ کہ جو عمر کے اعتبار سے شاید 10-12 سال کا ہوگا, اسے رسول اللہ نے قریب بلایا, اور بلانے کے بعد آپ جس طرح سے زمین پہ ایک انسان بیٹھتا ہے پنجوں کے بل, آپ اس طرح جھک گئے, اور جھکنے کے بعد انہیں اپنے زانوں پہ بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد لوگوں نے جب سوال کیا کہ اتنی محبت اس بچے سے کیوں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ یہ لڑکا تمہارے حسین کے لیے قربانی دے گا, اس کا مددگار ہوگا. امام حسین کی شہادت کا واقعہ تو امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع میں بیان کر ہی چکے تھے, لہذا قریبی اصحاب اور امہات المؤمنین اس واقعے سے آشنا تھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. لہذا جب یہ ذکر اصحاب نے سنا تو انہیں بھی تعجب ہوا کہ یہ بچہ وہ ہوگا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے گا. لہذا اس واقعے کے بعد سے اصحاب کے درمیان اور مختلف مسلمین کے درمیان جناب حبیب بن مظاہر کا ایک احترام بڑھ چکا تھا, لیکن ان لوگوں کے درمیان کہ جن لوگوں نے اس روایت کو سنا تھا یا یہ روایت ان تک پہنچی تھی. لہٰذا جناب حبیب ابن مظاہر شرافت اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتے تھے اس زمانے کے لوگوں میں، اور لوگ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق پہ رہنے کی بشارت دی ہے اس صورت میں کہ یہ میرے فرزند حسین پہ سے اپنے آپ کو قربان کرے گا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ جب حسین میرا چل رہا تھا تو یہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ تو جناب حبیب بن مظاہر امام حسین سے اس وقت اتنی محبت کرتے تھے جب امام حسین چند سال کے تھے، اور حسین کی محبت اور حسین پہ سے فدا ہونے والے کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں اور اس کے مقام کو بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا جناب حبیب بن مظاہر کا بچپنا۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل بیت علیہم السلام کے طرفداروں میں سے، چاہنے والوں میں سے تھے، مولا علی کے ساتھیوں میں سے رہے، پھر امام حسن امام حسین کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ جناب مسلم کی بیعت کا زمانہ آیا۔ بہترین قاری قرآن اور راتوں کو عبادت کرنے والے، آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ ہر رات ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ جناب مسلم کے آپ ساتھیوں میں سے تھے لیکن آپ قبیلہ بنی اسد میں تھے، کوفے سے باہر تھے جب جناب مسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے اور مسلومیت کے ساتھ آپ شہید کر دیے گئے، پھر آپ اپنے قبیلے میں رہے اور انتظار کر رہے تھے کہ اس وقت امام حسین کہاں پر ہیں، کس منزل پہ ہیں، خبریں کچھ پہنچتی تھیں کچھ نہیں پہنچتی تھیں۔ اسی دوران ایک خط پہنچا جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے۔ جناب حبیب کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے ہی چکے تھے۔ ایک واقعہ اور کتابوں میں نقل ہوا کہ ایک دن جناب حبیب ابن مظاہر کا گھوڑا اور جناب میثم تمار دونوں گھوڑوں پہ سوار تھے، ان دونوں کے گھوڑے انتہائی قریب آ گئے تو جناب میثم تمار نے جناب حبیب سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں فرزند رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں قتل کیا جائے گا حسین کی نصرت میں۔ اور جناب حبیب نے فرمایا جناب میثم تمار سے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تختہ دار پہ ٹانگا جائے گا۔ لوگوں نے گفتگو سنی اور کہا کہ کتنے دو جھوٹ بولنے والے افراد ہیں، کیونکہ لوگ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی دوران جناب رشید ہجری کا گزر ہوا تو ان سے کسی نے سوال کیا، یہ جناب رشید ہجری بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور جو کچھ جناب میثم تمار کے ساتھ ہوا مولا علی کی محبت میں کہ ان کو دار تختہ دار پہ ٹانگا گیا، ہاتھوں اور پاؤں کو قلم کیا گیا، زبان کو کاٹا گیا، یا یہ کہ زبان میں لگام ڈالا گیا، یہی سب کچھ ہوا جناب رشید ہجری کے ساتھ۔ لوگوں نے قضاوت کے لیے رشید ہجری سے کہا کہ یہ دونوں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ تو جناب رشید ہجری نے کہا کہ یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، اور جناب میثم تمار ایک بات نہیں بتا پائے اور ایک بات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ جو حبیب ابن مظاہر کا سر لے کے جائے گا اسے 100 درہم بھی انعام میں ملیں گے۔ اور تصور کریں کہ رسول کے صحابی کا سر رسول کے جانے کے 50 سال کے بعد جب لایا جاتا ہے تو انعام ملتا ہے لوگوں کو۔ البتہ یہ چیز ناممکن نہیں تھی، کیوں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی نواسیوں کی چادروں کو سروں سے چھین لیا۔ اب اگر یہ حبیب ابن مظاہر کے سر لانے والے کو 100 درہم انعام دیں تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ غرض یہ کہ خط پہنچا امام حسین علیہ السلام کا جناب حبیب ابن مظاہر کے نام، اور جناب حبیب ابن مظاہر کو جب یہ خط ملا تو ان کی زوجہ کو علم تھا کہ یہ خط امام حسین کا ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ امام حسین اس وقت کوفے پہنچ چکے ہیں اور مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کربلا پہنچ چکے ہیں مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو ان کی زوجہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، حالات خراب ہیں۔ تو جب ان کی زوجہ کو تیش آ گیا اور کہا کہ فرزند رسول بلا رہے ہیں اور تم بہانے تراشی کر رہے ہو۔ بعض مقاتل میں کہ انہوں نے اپنی چادر کہا کہ میری چادر تم سر پہ رکھ لو، یہ ایک طعنہ تھا کہ تم رسول کی اگر حمایت نہیں کر سکتے تو صحیح معنی میں مرد نہیں ہوں۔ لیکن جناب حبیب نے جب یہ جملے سنے تو خوش ہوئے، کہا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں فوراً جا رہا ہوں۔ لہٰذا جناب حبیب اٹھے، امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ جناب حبیب کا آنا امام حسین کے لیے بڑی تقویت کا سبب بنا، اور عالم یہ ہے کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حبیب کو سلام کہلوایا. جناب حبیب ایک بوڑھے صحابی رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دوست، بچپن سے امام حسین سے محبت کرنے والے، یہ وہ شخص کہ جن کی شہادت کی بشارت اور جن کی ہدایت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں دے چکے تھے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے، تنہا آئے ہیں، عمر بھی زیادہ ہے، کوئی فوج لے کے نہیں آئے ہیں، لیکن جناب زینب اور جناب ام کلثوم جب دیکھتی ہیں کہ امام حسین کے ایک ہی صحابی کا اضافہ ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہیں، لیکن دوسری جانب وہ دیکھتی تھیں کہ اشقیہ کی فوجیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ جو نقارے بھی بجا رہی ہیں، طبل بھی بجا رہی ہیں اور خوشیوں کے اظہار ہو رہے ہیں، لیکن آج زینب اور ام کلثوم پر غربت کا یہ عالم ہے، تنہائی کا یہ عالم ہے کہ ایک بوڑھا صحابی بھی اگر آ جائے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم خوش ہو جائیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے بھائی کے مددگاروں میں ایک کا اضافہ ہوا. لہذا مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جناب حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا. جناب حبیب نے جب یہ منظر دیکھا کہ امام حسین اتنے تنہا ہیں اور اہل حرم اتنے خوش ہو رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. پھر ایک وقت آیا کہ آپ اپنے قبیلے کے افراد کو لینے کے لیے گئے. یہ واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، امام حسین نے اجازت دی، لیکن جب آپ لے کے آ رہے تھے تقریباً 90 کے قریب افراد تیار ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین تک پہنچ نہیں سکا کیونکہ ابن زیاد کی فوجوں نے راستہ روک لیا. پھر یہ لوگ رات کی تاریکی میں پراکندہ ہو گئے، صرف جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے پاس دوبارہ واپس آ سکے. جناب حبیب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی اور دشمنوں سے اور کفار سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے. اسی دوران بدیل نے ایک تلوار ماری کہ جس سے جناب مسلم اب بیشتر مقابلہ نہیں کر سکے اور اب وہ زیادہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے، یہاں تک کہ ایک تمیمی شخص نے آپ کو ایک نیزہ مارا. اب جو آپ کو نیزہ مارا تو آپ انتہائی کمزور سے ہو گئے، مقابلہ نہیں کر سکے، جسم زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ حسین بن تمیم نے ایک اور وار کیا کہ جس سے آپ سنبھل نہ پائے اور زمین پہ گرے. جیسے ہی آپ زمین پہ گرے تو تمیمی شخص آگے بڑھا اور اس نے آپ کا سر تن سے جدا کیا. اگلے مرحلے میں بحث یہ ہوئی کہ تمیمی شخص میں اور جو حسین تھا اس کے درمیان بحث ہوئی کہ یہ سر مجھے دے دو. بالآخر تمیمی نے کہا کہ تم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، میں نے نیزہ مارا، میرے نیزے کی وجہ سے انہیں ڈھال ہوئے اور میرا نیزہ سبب بنا کہ وہ پھر مقابلہ نہیں کر سکے، ورنہ تم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تلوار کے ذریعے سے حملہ کر سکتے اور حبیب ابن مظاہر کا مقابلہ کر لیتے، میرا نیزہ سبب بنا، لہذا یہ سر میں اپنے گھوڑے کی گردن میں ٹانگوں گا. حسین نے کہا کہ صحیح ہے، سر تم لے لو، لیکن کچھ دیر کے لیے مجھے یہ سر دے دو تاکہ میں اپنے گھوڑے کی گردن میں ٹانگ سکوں. یہ معاہدہ ہوا، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے یہ سر حسین نے اپنے گھوڑے کی گردن میں ٹانگا اور بعد میں یہ سر واپس دے دیا اس تمیمی شخص کو، اور اس شخص نے اپنے گھوڑے کی گردن میں جناب حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، صحابی مولا علی، صحابی امام حسن اور صحابی امام حسین کہ جس نے حسین کی نصرت میں جام شہادت کو نوش کیا، اپنے گھوڑے کی گردن میں ٹانگ دیا. حجاج بن زید سعدی، ان کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے سابقہ نشست میں گزر چکا، یہ وہی ہستی ہیں کہ جنہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرے کی جانب اپنا نمائندہ بنا کے اور خط لے کے بھیجا تھا. یہ بصرے کی جانب خط لے کے گئے اور بصرے میں جو مولا علی کے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طرفدار تھے ان سے ملاقاتیں کی. پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ بصرے میں مومنین کی جو نشست ہوتی تھی وہ جناب ماریہ بنت منقذ، اور بعض جگہ بیان ہوا ان کا نام ماریہ نہیں بلکہ سعدیہ تھا، ان کے گھر میں لوگ جمع ہوتے تھے اور وہاں سے تحریک کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور امام حسین کی نصرت کے لیے کام ہو رہا تھا. لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے حالات کو بہت سخت بنا دیا، خون کی ندیاں بہانا شروع کر دیں، اجتماع ممکن نہیں رہا، فوج کا تیار کیا جانا ممکن نہیں رہا، تو اب یہ امام کا خط لے کے بھی گئے تھے اور ساتھ ہی امام کی خدمت میں جواب لے کے بھی واپس آئے، اور یہ جواب مسعود بن عامر کا تھا. جواب لے کے امام کے پاس پہنچے. اب جو امام کے پاس جواب لے کے پہنچے تو پھر یہ امام کے ساتھ ہی رہے، امام سے جدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نصرت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی. لہذا جس طرح سے جناب مسلم اور جناب قیس بن مسحر سعداوی اور جناب عبداللہ یختر کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ یہ تین افراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر بن کے پہنچے تھے کوفے میں، بالکل ایسے ہی سفیر بن کر اور نمائندہ بن کر بصرے کی جانب پہنچے تھے جناب حجاج بن زید سعدی رضوان اللہ تعالی علیہ. اگلے مرحلے میں ذکر ہے حجاج بن مسروق مزہجی جعفی کا. آپ یمنی الاصل ہیں، یمن سے آپ کا تعلق ہے، یمن آپ کا اصلی وطن تھا اور ہجرت کر کے پھر آپ کوفے میں آ گئے. کوفے کے بڑے لوگوں میں سے آپ کا کوفے کے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا. کوفے کے بہادروں اور آبرو مند لوگوں میں آپ کو گنا جاتا تھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ اصحاب میں سے تھے، مولا علی سے آپ کو انتہائی محبت تھی. صحیح معنی میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پہ چلنے والے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں رکھنے والے، یا بالفاظ دیگر صحیح معنی میں بعد رسول اللہ رسول کی رسالت کی اجرت کو اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے ادا کرنے والے افراد میں سے تھے. کوفے آ گئے. کوفے آنے کے بعد معزز رہے یہ امام حسین علیہ السلام کے. مکے میں کوفے سے پھر آپ مکے نکلے. جب پتا چلا کہ امام حسین اب مدینہ سے مکے نکلے ہیں تو اسی دوران آپ کوفے کو خیر آباد کہہ کے مکے پہنچے. مکے میں امام حسین علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی، پھر امام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ امام جب مکے سے کربلا تشریف لائیں تو آپ بھی امام کے ساتھ کربلا سے مکے سے کربلا تشریف لائیں. قصر بنی مقاتل میں جب عبیداللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو اس وقت جو نماز کا ذکر ہے کہ نماز حر نے امام حسین کے ساتھ پڑھی، تو اس وقت امام حسین نے جناب حجاج بن مسروخی کو اذان دینے کے لیے کہا اور عبیداللہ ابن حر کے پاس. عبیداللہ ابن حر کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے پاس امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروخ رضوان اللہ تعالی علیہ کو بھیجا تھا اپنی جانب دعوت دینے کے لیے کہ اگر تم میری اجابت کرو گے، میری دعوت کو قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہوگی. یہ وہی شخص ہے کہ جس نے امام سے ملاقات نہیں چاہی، یہاں تک کہ امام آئے اور امام نے کہا کہ تم ہماری مدد کے لیے آؤ، لیکن اس نے یہ ملاقات قبول نہیں کی. روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ عبیداللہ ابن حر سفین میں مولا علی کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن تدریجاً جب بنو امیہ کے پاس آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو ایمان میں بھی کمی آ گئی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی جانب روایتوں میں ذکر کی توجہ دلائی گئی ہے کہ ظالم حاکموں کے قریب نہ جاؤ، حرام کھانے والوں کے ساتھ نہ کھاؤ. کیوں؟ کہ ظالم کا ساتھ دینے کا نتیجہ گمراہی ہے. حرام کھانے والوں کے ساتھ بیٹھنا، حرام کھانا کھانا، چاہے وہ ظلم کا ہو چاہے وہ کوئی نجس کھانا ہو، وہ سب حرام ہے. اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، انسان کو محسوس نہیں ہو پاتا. لہذا امام نے کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہترین گھوڑا ہے، وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ امانتیں، حالات خراب ہیں. غرض یہ کہ یہی حجاج بن مسروق رضوان اللہ تعالی علیہ تھے کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے عبیداللہ ابن حر کے پاس بھیجا تھا. اس جنگ کے بعد آپ واپس آئے اور ایک بہترین جنگ کی. بہت سارے دشمنان نے امام حسین کو فنار کیا اور پھر دوبارہ جانے ہی والے تھے تو آپ نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں قریب آپ کے جد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے والد یعنی مولا علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرفیاب ہوں گا. امام نے خدا حافظی کی رخصت کی اور فرمایا کہ میں بھی عنقریب اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کی زیارت سے مشرف ہوں گا. کچھ ہی دیر کے بعد میں بھی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا. یہاں تک کہ جناب حجاج بن مسروخ نے ایک جنگ کی، دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے کے انہیں دنیا سے رخصت کر دیا. کہیں سے تیر چلتے تھے، کہیں سے نیزے چلتے تھے، کہیں سے تلواروں کے وار ہوئے. ایک وقت آیا کہ جناب حجاج بن مسروخ کے جو مؤذن تھے امام حسین علیہ السلام کے، ان کی ندا رم میں گونجی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اگلے مرحلے میں جن کا نام ہے وہ ہیں جناب حجیر بن جندب. بعض جگہ ان کا نام ہے مقاتل میں اور بعض جگہ ان کا نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا نام ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ بعض مقاتل میں ان کا نام موجود ہے. جناب حجیر بن جدم امام کے اصحاب میں سے تھے، اور اسی طرح سے جندب بھی وہاں پر موجود تھے. بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ حجیر فرزند تھے اور جندب کہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا، یہ ان کے والد تھے. یہ دونوں کے دونوں ساتھ شہید ہوئے. یہ دونوں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے تھے، اور بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ یہ تنہا تھے اور جندب ان کے والد تو تھے لیکن یہ وہ جندب نہیں ہے کہ جن کا ذکر پہلے گزرا ہے. غرض یہ کہ انہوں نے بھی جنگ کی امام سے اجازت لی، دشمنوں کے نرغے میں گرفتار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم اتھر کو بھی تیر اور تلواروں سے زخمی کر دیا گیا. ایک وقت آیا کہ ان کی روح ان کے بدن سے جدا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محضر مبارک تک پہنچ گئی، اور وہ مقام کہ جس مقام کا خداوند تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تھا، اور وہ جگہ وہ جنت کی جگہ کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے دکھایا تھا، ان تمام مقامات کو خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کب کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پی چکے. اگلے مرحلے میں ذکر ہے اس ہستی کا کہ جس کا ذکر مجالس میں اور محافل میں بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ہیں جناب حر ابن یزید ریاحی. جناب حر کی سابقہ زندگی کے بارے میں اتنی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اتنا بیان ہوا کہ آپ بہت ہی آبرو مند اور بلند مقام شخص تھے. کوفے میں آپ کا احترام تھا، کوفے کے بہادر لوگوں میں سے تھے. قرآن آپ نے پڑھا ابو عمران عبداللہ بن عامر سے، کوفے کے معزز لوگوں میں سے تھے. مہاجر بن اوس یہ کہتے ہیں، حر کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کا مقام بلند تھا اور حر کوفے کے شجاع لوگوں میں سے ایک تھے. جس وقت یہ امام حسین کے پاس آئے تو روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ پہلے یہ بھی بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے، اور جناب حر کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ جو کیفیت عمر سعد پہ سے گزری وہی کیفیت جناب حر پہ سے گزری. عمر سعد بھی یہ جانتا تھا کہ امام حسین حق ہیں، حر بھی یہ جانتے تھے کہ جناب امام حسین حق ہیں، لیکن یہ لوگ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے تھے کہ اس وقت ہم کیا کریں. لیکن اتنا تھا کہ امام حسین حق ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہ دونوں جانتے تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ عمر سعد اعلان کرتا ہے اپنی فوج کی جانب مخاطب ہو کر کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب میں نے چلایا ہے، اور جیسے یہ تیر چلا تو اتنے تیر چلے کہ مقاتل میں بیان ہوا جیسے تیروں کی بارش. جناب حر نے جب یہ منظر دیکھا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ پہلا حملہ ہو چکا تھا، اور بعض جگہ یہ خیال ہے کہ ابھی پہلا حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ ابھی حملے کی تیاریاں تھیں، تو جناب حر نے عمر سعد سے سوال کیا کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ تو عمر سعد نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ تن اور سر میں جدائی واقع ہو جائے گی، سر تن سے جدا ہو جائیں گے اور سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے گا. جب یہ جملہ سنا جناب حر نے تو گھبرا گئے، کیونکہ اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی اور یہ جنگ ٹل جائے گی. لہٰذا اسی دوران امام حسین علیہ السلام کی جانب یہ دوڑ کے نکل آئے. بعض جگہ بیان ہوا ہے کہ ان کے بیٹے اور غلام ان کے ساتھ تھے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ بعد میں آ کے ملحق ہوئے. اسی طریقے سے ان کے بھائی کا ذکر پہلے گزر چکا، مصعب کے ضمن میں بکیر کے ضمن میں ہم نے ان کا ذکر کیا کہ، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے شاید یہ ظاہر کیا کہ میں اپنے بھائی کا دشمن ہوں، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مصعب اپنے بھائی سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے. لہذا شاید انہوں نے طریقہ اپنایا کہ جناب حر کو کچھ برا بھلا کہا ہوگا کہ تم نے کیوں غداری کی، تم کیوں حسین کی جانب چلے گئے، آؤ میں تم سے انتقام لیتا ہوں. یہ کہہ کے شاید وہ آگے بڑھے ہوں گے، کیونکہ دشمن نے یہی گواہی دی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور دشمن یہ فقط اسی صورت میں سمجھ سکتا ہے کہ یا کچھ انہوں نے چہرے سے ظاہر کیا ہو کہ میں اپنے بھائی کا دشمن ہوں، یا شاید اپنی زبان سے ظاہر کیا ہو. غرض یہ کہ جناب حر کے ساتھ ان کے بھائی بھی، ان کا بیٹا بکیر یا علی اس کا نام تھا، اور ساتھ ہی غلام جناب حر تک پہنچ گئے، اور ان چاروں نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، عذر خواہی کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی کہ ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کے خلاف یہ کام کیا، خصوصاً جناب حر وہ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو آگے نہیں بڑھنے دیا، امام حسین کا راستہ روکا، اور بھائی اور غلام اور بیٹا عمر سعد کی فوج میں سے تھے. ایک وقت آیا کہ امام حسین نے ان کو معاف فرمایا. پہلے مرحلے میں جناب حر کے فرزند گئے، اس کے بعد جناب حر نے خود جانا چاہا. جناب حر گئے، دشمن سے مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ دشمن دنگ رہ گیا. یہ وہ مقابلہ تھا کہ جس کے بعد دشمن کے درمیان یہ بحث ہونے لگی، اب کون حر کو بڑھ کے مارے گا، کون حر سے انتقام لے گا، کون حر کی غداریوں کا ایسے مزہ چکائے گا. بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جب جناب حر نے امام حسین سے جنگ کا مشاہدہ کیا تو لرزنے لگے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حر یہ تمہاری کیا کیفیت ہے، کیونکہ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا کہ تمہاری نظر میں کوفے کا بہادر شخص کون ہے تو ہم صرف تمہارا نام لیتے، تمہارے علاوہ کسی کا نام نہ لیتے، یہ تمہاری کیا کیفیت ہے. تو جناب حر نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. وہ شخص ابھی بھی نہ سمجھا کہ جناب حر کیا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ جناب حر عمر سعد کی فوج سے نکلے، امام حسین کے پاس پہنچے. اب امام حسین سے اجازت لے کے دشمن کے اوپر وار کرتے ہیں، مختلف افراد کو وہ قتل کر چکے ہیں. اسی دوران یزید بن سفیان نے کہا کہ اگر میں نے حر کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں اس کو نیزہ مار کے ضرور ختم کروں گا اگر میرے پاس سے گزرا. یعنی یہ بھی کیفیت یہ ہے کہ جناب حر امام حسین کی جانب سے آ رہے ہیں تو دوسری سمت ایک فوجی کا جس کا نام یزید بن سفیان ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر حر میرے سامنے سے گزرے اور اگر میں ان کے قریب ہو گیا، کیوں کہ فوج اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم کسی تک پہنچ جائیں. صرف وہ لوگ قریب سے مقابلہ کر سکتے تھے کہ جو پہلے تھے. مثال کے طور پہ اگر یہاں کوئی آ گیا تو ہم مقابلہ کریں گے، لیکن جو بہت پیچھے ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ بیچ کے لوگ ہٹ نہ جائیں. تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور تمنا رکھتا ہے کہ اگر حر میرے نزدیک آئے اور امکان ہوا تو میں حر کو نیزہ مار کے ختم کر دوں گا. حسین بن تمیم کہتا ہے کہ سفیان یزید بن سفیان کو موقع ملا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جناب حر مقابلہ کر رہے تھے تو اس نے چھپ کے جناب حر کے نیزہ مارا، اور جب نیزہ مارا تو جناب حر پھر سنبھل نہیں پائے، یہاں تک کہ وہ نیچے تشریف لائے اور پھر کہیں سے تلواریں چلنے لگیں، کہیں سے نیزے چلنے لگے. عمر سعد نے اسی دوران صفوان سے بھی کہا تھا جاؤ حر سے مقابلہ کرو، لیکن جناب حر سے مقابلہ اتنا آسان نہیں تھا. پہلے مرحلے میں جو مقابلے کے لیے آیا وہ صفوان آیا تھا، اور صفوان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے صفوان کی زندگی حر کے ہاتھ میں ہو. ایک وقت آیا کہ صفوان کو ختم کیا جناب حر نے، اس کے چار بیٹوں کو ختم کیا، پھر ہر جانب سے حملے ہونے لگے، پھر اس کے بعد نیزہ لگا، یہاں تک کہ آپ زمین پہ گرے، پھر ہر جانب سے اشقیا نے گھیر لیا، یہاں تک کہ جناب حر کے اوپر ہر جانب سے فوجیں ٹوٹ پڑی. ایک وقت آیا کہ جناب حر رن میں تھے اور امام حسین آگے بڑھے. جب امام حسین آگے بڑھے تو امام حسین نے فوجوں کو ہٹایا، یہاں تک کہ جناب حر کے پاس پہنچے تو ابھی جناب حر میں کچھ زندگی کے آثار باقی تھے، ان کے سر سے خون بہ رہا تھا. ایک مشہور و معروف واقعہ کہ جس کی تصدیق خود اسماعیل صفوی کے دور میں بھی ہوئی. کسی نے کہا اسماعیل صفوی سے کہ جناب حر کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے سر پر امام حسین کا رومال بندھا ہوا ہے، اور یہ وہ رومال ہے کہ جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نشانی تھا امام حسین کے پاس. اسماعیل صفوی کہ جو ایک بادشاہ تھا، لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اس نے کہا کہ جناب حر کے بارے میں جو باتیں ممکن ہے صحیح ہوں، ممکن ہے غلط ہوں، لہٰذا قبر کو کھودا جائے. جب قبر کو کھودا تو کیا دیکھا کہ لاش تر و تازہ ہے اور جناب حر کے سر پہ رومال بندھا ہے. جو رومال کھودا گیا تو اس میں سے تازہ خون نکلنے لگا. اب جو تازہ خون نکلتے ہوئے دیکھا تو پھر حکم یہ دیا گیا کہ اس رومال کو وہیں پہ باندھ دو، کیونکہ یہ وہ رومال ہے کہ جو امام حسین نے جناب حر کے سر پہ باندھا تھا. آج بھی جناب حر کا لاشا تر و تازہ قبر میں محفوظ ہے، اور وہ رومال آج بھی جناب حر کے خون کو روک رہا ہے، جناب حر کہ جس نے امام حسین کا راستہ روکا. لیکن جب امام حسین سے معافی مانگی تو خداوند تبارک و تعالی نے بھی معاف فرما دیا، یہاں تک کہ جب جناب حر نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، بھائی بھی قربان ہو گیا اور غلام بھی قربان ہو گیا، اور ان تینوں کے مصائب جناب حر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، تو اب حسین کی راہ پر خود قربان ہونے کے لیے جاتے ہیں. خدا نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ جب ان کا دم نکلنے والا ہے تو نواس رسول حسین ابن علی ان کے قریب جاتے ہیں. ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں اور فاطمہ کے رومال کو ان کے سر پہ باندھ دیا. اس سے بڑھ کے کیا ایک انسان کو معراج مل سکتی ہے کہ اس کا سر امام وقت کے زانوں پہ ہو؟ اس سے بڑھ کے انسان کے سر پہ کیا تاج ہو سکتا ہے کہ فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا رومال اس کے سر پہ باندھا جائے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جناب حر کی طرح اگر گناہوں میں ڈوب چکے ہیں تو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ذکر ہوتا ہے جناب حلاس بن امر راسبی کا. بعض جگہ ان کا نام حلاس آیا ہے اور بعض نے ان کا نام حلاس لکھا ہے. آپ قبیلہ راسب سے ہیں کہ جو قبیلہ عزت کی ایک شاخ ہے، قبیلہ عزت کا ایک حصہ ہے. آپ کا تعلق راسبی قبیلے سے ہے. حملہ اولا میں آپ شہید ہوئے اور آپ ہی کے ساتھ آپ کے بھائی نعمان بن امر بھی شہید ہوئے. آپ مولا علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. دشمنان مولا علی علیہ السلام سے آپ نے جنگ کی. بعد رسول اللہ رسول اللہ کی آل کے ساتھیوں میں اور مددگاروں میں سے تھے. مولا علی سے آپ نے ہمیشہ مودت اور محبت کا اظہار کیا. عمر سعد کی فوج میں آپ داخل ہو کے کربلا تک پہنچے اور جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو اس وقت امام کے پاس آپ آ گئے تھے. پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے شاید جنگ ٹل جائے اور فی الحال ہم اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں کہ ہم امام حسین کے طرفدار ہیں، لیکن جب دیکھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے تو یہ نکلے اور امام حسین کے ساتھیوں میں داخل ہو گئے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں ثابت قدم فرما، صراط مستقیم پر باقی رکھ. جب بھی دنیا اور آخرت کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد وآل محمد ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم آخرت کو قبول کریں. یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدان مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدان دیدا جب ہی افسردہ قدم لغزیدہ جب ہی افسردہ افسردہ